السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 30 سورہ متففین آیہ 1-17. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. اگر آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے, جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے, کہ پورے عالم میں یعنی پوری دنیا میں انہوں نے کس طرح سے عدل و انصاف کا بول بالا کر دیا, کس طرح سے ہر طرف ایک مساوات پیدا ہو گئی, اونچ نیچ ختم کر دی گئی, امن و امان بحال ہوا اور لوگوں کو ڈر اور خطرہ نہیں تھا, ایمانداری اور امانتداری کی وہ فضا قائم ہوئی کہ آنکھ بند کر کے بھی کسی پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا. لیکن ابھی جس دور میں ہم جی رہے ہیں حالت حاضرہ, آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگوں کی ذہنیت بالکل بدل گئی ہے. آج یہ چیز بولڈنس ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے یا اس کو اسمارٹ سمجھا جاتا ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنا فائدہ نکالے, جو دوسروں کو چیٹ کر کے اپنے فائدے کے کام کرے یا اپنے آپ کا بھلا کرے, اور دوسروں کو بے وقوف بنانے کو ایک عقل مندی کا کام سمجھے یا اچھا کام سمجھے, جبکہ یہی چیز ہمارے دین میں برے کاموں میں شمار ہوتی ہے, برے اعمال میں شمار ہوتی ہے. تو کسی کو چیٹ کرنا, کسی کو دھوکہ دینا, کسی کے حق میں کمی کرنا, یہ ہمارے دین کی تعلیمات نہیں ہو سکتی, اسلام کی تعلیمات نہیں ہو سکتی. اور دین ہمارا صرف مسجدوں اور خانقاہوں اور مدرسوں تک محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں تعلیم دی جاتی ہے, لیکن اس دین کو اپلائی جو کیا جاتا ہے وہ پوری سوسائٹی میں اپلائی کیا جاتا ہے. تو اس بات کو خاص مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس صورت کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ میری اور آپ کی, ہم جو لوگ بھی آج معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں بحیثیت ایک اچھے اور سچے مسلمان کے, ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, ہمارا دین ہمیں کن اصولوں کا پابند بناتا ہے, کس طرح سے ہمیں سچائی اور امانتداری سکھاتا ہے, اور کتنی بہترین تعلیمات ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے دیا جائے اور اپنے حق سے کم پر بھی راضی ہوا جائے, اور اسی سے معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ متففین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. آیت نمبر 1-4 تک تلاوت کی گئی ہے. اس کا بعض لوگوں نے ڈنڈی مارنے والے کبھی ترجمہ کیا ہے اور ناپ تول میں کمی کرنے والے. تو تباہی یا ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے, یہ تباہی اور ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. ایسے لوگ جب خود معاف کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں, اور جب دوسروں کو معاف کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر یعنی نقصان کر کے دیتے ہیں. کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں, اور کس دن؟ لیوم عظیم. آیہ نمبر 5, ایک بڑے دن, یعنی وہ ایک بڑا دن جو آنے والا ہے وہ اس دن اٹھائے جانے والے ہیں. پہلے ہم یہاں پر آیت نمبر 1, 2 اور 3 کو دیکھ لیتے ہیں, تینوں کو ملا کر ہی. جیسے کہ یہاں پر تففہ کا لفظ آیا ہے کہ ویل للمتففین, کہ ویل یہ ایک کلمہ ہلاکت ہے یا ایک بددعائیہ کلمہ ہے یا وارننگ والا کلمہ ہے. ویل یعنی ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ للمتففین, جو کمی کرتے ہیں. اب یہاں پر تو جو تففہ کا جو لفظ آیا ہے, تففہ اس کے معنی ہوتے ہیں معمولی یا حقیر چیز میں کمی کرنا, یعنی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے بلکہ چھوٹی سی چیز میں. تو یہاں پر ناپتول میں کمی کی بات کی گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں لیکن جب دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں. تو یعنی بہت ہی معمولی رکھ کے چیزیں نہیں. جیسے پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گرین اور غلہ تھا بہت سستا ملتا تھا, بلکہ ابھی بھی سستا ہی ہے, یعنی بہت ہی کم قیمت میں ملتا تھا, اور ترازو ہوا کرتے تھے, باٹ ہوا کرتے تھے, اور اس کو باٹ بھی کہتے ہیں, ترازو بھی کہتے ہیں. تو یہ ہوا کرتے تھے, اسی میں تول کر اور ناپ کر دیا جاتا تھا, وزن ہوتے تھے. تو اس میں کمی کرنا بہت آسان تھا, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اور زیادہ آسان ہو گیا ہے. اب تو ہر چیز پیکڈ آ رہی ہے, یعنی سیلڈ پیکڈ ہوتی ہے, اور اس میں آپ کتنا دے رہے ہیں, کیونکہ اس وقت تو کوئی ناپتا نہیں, اس پر لکھا ہوتا ہے 400 گرام, 500 گرام, 1000, جو بھی لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر. تو اب لوگوں کو تو لینا ہی پڑتا ہے مجبوراً. اب کون جائے اور ترازو میں اس وقت تول کر دیکھے کہ آیا جتنا اس پر لکھا ہوا اتنا ہے یا نہیں ہے اس میں. پھر جو پیکٹ ہوتا ہے وہ پیکٹ کا بھی وزن اس میں ملا رہے ہیں تو یہ بھی ایکچولی کمی ہوگی, کیونکہ آپ اس میں لکھ کر دے رہے ہیں کہ اس میں 400 گرام چیزیں ہیں. جیسے کہ اب جب بات ہی آئی ہے تو جیسے بچے اکثر کہتے رہتے ہیں نا کہ لیز کے جو چپس ہوتے ہیں اس میں ہوا کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, تو بہرحال ایسے بہت سارے پیکٹس ہوتے ہیں جس میں 400 یا 500 گرام لکھا ہوتا ہے, لیکن کیا آپ نے اس میں اس پیکٹ کو بھی گنا ہے, اس پیکٹ کے وزن کو جس میں آپ نے اسے پیک کیا ہے؟ تو اس پیکٹ کا وزن کو ہٹا کر آپ کو دینا پڑے گا, ورنہ یہ ناپتول میں کمی ہو جائے گی. تو یہاں قرآن میں جو لفظ آیا ہے تففہ کا جو لفظ ہے متففین, یعنی بہت ہی حقیر اور معمولی چیز, یعنی جس کی اتنی زیادہ ویلیو بھی نہیں ہوتی ہے, لوگ اس میں بھی کمی کر کے دیتے ہیں, اور اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے وہ لوگ کتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں آخرت کا. کہ آج وہ جو ناپ کر یہ تول کر کم کر کے دے رہے ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے لیے کس قدر تباہی بربادی اور ہلاکت ہے, ان کا انجام کیا ہوگا. اور جیسے کہ حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ ویل کا لفظ قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے, جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, تو یہ ویل کا لفظ قرآن میں کافی مرتبہ آیا ہے. تو ویل ایکچولی جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسپیشل جہنم میں بھی اسپیشل ان کو سزا دی جائے گی جنہوں نے ناپتول میں کمی کی ہوگی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو تففہ کا لفظ آیا ہے ایکچولی یہ ہر معاملے میں, چاہے وہ حقوق کی ادائیگی ہو, قول ہو, فعل ہو, کوئی بھی ہو. سعدی رحمہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بھی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہر چیز ہو جائے گی, یعنی عہدہ, آپ کا قول, آپ کا فعل, ہر چیز. یعنی اگر آپ بات کرتے ہیں اور بات کرنے میں بھی, جیسے مثال انہوں نے مثال دی ہے کہ آپ کسی سے مناظرہ کرتے ہیں, کسی کی بات پر بحث ہو جاتی ہے, سمجھے دو لوگوں کی یا دو گروپس کی. اب جب مناظرہ ہوتا ہے یا دلائل سے بات پیش کی جاتی ہے تو آپ کو اپنے فریق کے مخالف کے دلائل پر بھی غور و فکر کرنا ہے, اور اس نے وہاں پر جو نقطہ چھوڑ دیا آپ کو اس کو یاد دہانی کرانی ہے, ورنہ یہ بھی تففہ ہو جائے گا, کمی ہو جائے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملات میں, تو جو پہلی آیت ہے اس میں جو تففہ کا لفظ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام معاملات میں کمی, تو کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. لیکن اگلی آیت اس کو یہاں پر مخصوص کر رہی ہے, الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, کہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں, اکتالوا کیل سے ہے, کیل پیمانے کو کہتے ہیں, آپ لوگ جانتے ہوں گے کلو بھی اسی سے نکلا ہے, تو کیل پیمانہ یا جو بھی ناپ کر دینے کے جو آلہ ہو, کہ جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں, اور اپنے حصے کا جب لیتے ہیں تو کم کر کے لیتے ہیں. تو کیا چیز کم کر کے اور زیادہ کر کے لی جائے گی, تو کسی پیمانے سے اس کو ناپا جائے گا. تو وہ لوگ جو خود معاف کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں, اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو مال کو گھٹا کر دیتے ہیں یا اس کو کم کر دیتے ہیں, قصر کر دیتے ہیں, اس میں خسارہ کر دیتے ہیں. یہ ایک نہایت ہی شدید جرم ہے, ایک شدید جرم کی طرف یہاں پر توجہ دلائی گئی ہے کہ ایسا جرم جو قابل معافی نہیں ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے فساد عظیم برپا ہوتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کمی کر کے دیتے ہیں, اور کوئی بڑی چیز میں نہیں, حقیر چیز میں, چھوٹی موٹی سبزیاں آپ دیکھ لیں, جو دن رات کا کاروبار ہوتا ہے آج کل, جو ناپ تول کا چیزیں سے آپ نے دیکھا ہوگا, جو پھیری والے آتے ہیں گلی محلوں میں, جو وینڈرز آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں پر سبزیاں لے کر آتے ہیں یا کچھ چیزیں دیتے ہیں, تو وہ سبزیاں کتنی حقیر سی قیمت کی ہوتی ہیں, کتنی سستی ہوتی ہیں سبزیاں, اور اس میں بھی وہ ڈنڈی اگر مار دیں, کیونکہ اور ڈنڈی مارنے کا لفظ مفسرین کہتے ہیں کہ ڈنڈی مارنے کا لفظ زیادہ صحیح ہے اس کے لیے, یعنی اردو ترجمے کے لیے, کہ ڈنڈی مارنا, کیونکہ ڈنڈی مارنے میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ دیتے وقت زیادہ دینا لوگوں کو, اور لیتے وقت اپنی طرف کا پلڑا زیادہ جھکا دینا تاکہ زیادہ مال آ جائے. تو یہ گناہ پر گناہ ہے بڑا, یعنی ایک گناہ پر دوسرا بڑا گناہ بھی ہے, کہ دے رہے ہیں تو کم دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں تو زیادہ لے رہے ہیں. اور اس یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس قدر دوسروں کے یا تو حقوق میں کمی کرتے ہیں یا پھر معاملات میں, ہر معاملے میں. تو یہاں پر ہر معاملے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو, بڑا معاملہ ہو, کسی کا حق ہو, کوئی آپ کسی عہدے پر فائز ہوں تو آپ اپنا وقت پورا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں, کہ آپ تنخواہ تو پوری لیتے ہیں لیکن جو ڈیوٹی آپ کو انجام دینی ہے, جو وقت آپ کو دینا ہے اس ادارے کے لیے جس ادارے نے آپ کو جاب پر رکھا ہے, تو آپ اس ادارے سے فیسلٹیز تو پوری حاصل کر رہے ہیں, آپ اس سے وسائل جو فائدے ہیں وہ پورے حاصل کر رہے ہیں, تنخواہ پوری لے رہے ہیں, لیکن جب دینے کی بات آتی ہے, جب آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں یا پھر جو کام کرنے کی آپ کی سپیڈ ہے آپ وہ کم کر کے دے رہے ہیں, تو یہ بھی تففہ میں آ جائے گا. اسی طرح سے نماز کے لیے بھی بعض تفاسر میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کسی شخص نے سجدوں میں کمی کی. واللہ عالم اس کی اوتھینٹسٹی ویسی نہیں ہے جیسی کہ احادیث کی ہوتی ہے, لیکن ایکچولی اس لفظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہم یہ بات یہاں بیان کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے سجدے میں کمی کی, یعنی اس نے سجدہ پوری طرح سے ادا نہیں کیا. تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے تطفیف کر دی, تم نے کمی کر دی. تو تطفیف مطلب چاہے وہ حقوق میں آ جائے, اقوال میں آ جائے یا پیمانوں میں آ جائے, وہ تطفیف ہوگی, کمی کرنا ہوگا. تو ایون اگر ہم عبادت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اس میں بھی ہم کمی کر جاتے ہیں تو وہ بھی تطفیف ہوئی. رکوع اور سجود پوری طرح سے مکمل نہ کرنا, بھاگ دوڑ کر کے بس صرف عبادت منافقین کی طرح چار ٹھونگے مار لینا, یہ بھی کمی ہو جائے گی. پھر کسی کو جب ہم بات کریں, گفتگو میں ہمارا انداز صحیح نہ ہو اور اس میں ہم نے گفتگو میں کچھ کمی کر دی, دلائل پورے نہیں دیے, تو وہ بھی تطفیف ہو جائے گی. تو حقیر چیز یعنی پیمانہ بھرتے وقت تھوڑا سا کم بھرنا یا پیمانہ ہی تھوڑا سا چھوٹا رکھنا. یعنی آج کل چیٹنگ کے اتنے طریقے آ گئے ہیں کہ بلکہ پہلے زمانے سے ہوتے آ رہے ہیں, آج کل کی بات نہیں ہے, شعیب علیہ السلام کے زمانے سے یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اسی جرم میں مبتلا تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے وہ لوگ اور پیمانے کم رکھے تھے. تو دور حاضر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ترازو میں ایسا کرتے ہیں. پہلے یہ بات پتہ چلی تھی کہ جس طرف وزن رکھا جاتا ہے ترازو میں, آپ نے دیکھا ہوگا نا ترازو کے دو بارٹ ہوتے ہیں, ایک طرف وزن رکھتے ہیں اور ایک طرف وہ جو سامان چاہیے ہوتا ہے وہ سامان رکھا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ لوگ پہلے سے ایسا کر دیتے تھے کہ جو ترازو کے جو دو بارٹ ہوتے تھے جس میں سامان رکھنا ہوتا تھا, جو گن کر دینا ہے ان کو سامنے والے کو, خریدنے والے کو, تو اس میں نیچے سے پہلے سے تھوڑا سا کچھ لگا دیتے تھے وزن, تاکہ جب دیتے وقت وزن کرے تو ترازو کا بارٹ برابر ہو جائے اور ان کی چیز کم جائے دوسروں کے پاس اور ان کا فائدہ ہو جائے. اب دیکھیں کتنا فائدہ ہوا ہوگا, ایک گرام کا, دو گرام کا, دس گرام کا, زیادہ سے زیادہ اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی. تو کہا جا رہا ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. تو یہ آیت دراصل لوگوں کے حقوق ادا کرنے پر زور دیتی ہے, ناپ تول کرنے والوں کو وعید سناتی ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے, وعید ہے کہ وہ اپنے انجام کو سوچ لیں کہ کوئی ایزی نہیں ہوگا ان کا انجام, ان کی جان آسانی سے نہیں چھوٹے گی. جو ڈنڈی مارتے ہیں تو ڈنڈی مارنے والوں کا انجام بہت ہی برا ہوگا, کیونکہ ویل کا لفظ آیا ہے. تو اس یعنی یہاں پر دراصل اس عمل کی شدت کو واضح کیا گیا ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کر کے دیتے ہیں, جو یا تو پیمانہ ہی چھوٹا رکھتے ہیں تاکہ سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ کم دیا جا رہا ہے. اور عرب میں کہا جاتا ہے کہ یہ رواج عام تھا, یعنی وہ لوگ اشیاء کوئی نہ چیزوں کو معاف کر دینے کا رواج عام تھا اور تول کر دینے کا کم تھا, لیکن پھر بھی تول کر دیا کرتے تھے زیادہ تر. اور ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر تول کر دینے کا رواج زیادہ ہے. تو تول کر کم دینے کے لیے جو ڈنڈی مارنے کا محاورہ ہوتا ہے وہ زیادہ صحیح ہے کہ دیتے وقت دوسروں کو کم چیز دی جائے اور لیتے وقت اپنی چیز تھوڑی زیادہ لے لی جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر نیت کا بگاڑ ہو تو نیت کا بگاڑ انسان کو ہر گناہوں پر اکسا دیتا ہے. پھر وہ ڈنڈی مار کر دیتا ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے کم دیتا ہے اور اپنے حق سے لیتے وقت بہت زیادہ لیتا ہے. اور یہ دونوں بھی کہا جاتا ہے ایک جیسے جرم ہے, یعنی کبیرہ گناہ کہا گیا, اس کو فساد کبیر کہا گیا, کبیرہ گناہ کہا گیا. اور گناہ کی شدت کی وجہ سے ہی جو آغاز ہوا سورے کا ویل سے آغاز ہوا ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. اب اس کی مختلف صورتیں کیا ہو سکتی ہیں کہ یعنی اگر کوئی شخص لین دین میں برابری کرتا ہے, جتنا دینا ہے اتنا دیتا ہے, تو یہ تو کوئی بری بات نہیں, یہ تو صحیح ہے. لیکن دیتے وقت کم دیتا ہے اور اپنے حق سے زیادہ لیتا ہے تو یہ سب سے بڑا جرم ہوا. تو ایکچولی ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں جو تعلیم دیتا ہے, ہمارا دین ہمیں جو سکھاتا ہے کہ معاشرے میں امن و امان کے لیے, معاشرے میں خوشحالی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہم خیر خواہی برتیں, چاہے وہ اجنبی لوگ ہی کیوں نہ ہوں. یعنی صرف رشتے داروں کے ساتھ ہی اچھے سے پیش نہیں آنا ہے بلکہ عام لوگوں کے لیے, کیونکہ بازار میں جب لین دین ہوتا ہے تو بازار میں اجنبی لوگ زیادہ آتے ہیں, رشتے دار تھوڑی آئیں گے. تو جب یہ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے, بزنس کا معاملہ ہے, بازار کا معاملہ ہے, تو بزنس کرتے وقت ان باتوں کا دھیان رکھیں. اب آپ خود دیکھیں کہ آپ روزانہ کے سبزی والوں کی مثال لے لیں, جو لوگ غلہ بیچتے ہیں ان کی مثال لے لیں. ایون اگر جو آپ نے دیکھا ہوگا جو فش مارکیٹ میں یا مٹن مارکیٹ میں گوشت کا جو معاملہ ہوتا ہے, جو زیادہ رونا ہے آج لوگوں کا کہ گوشت جتنا تول کر دیا جاتا ہے جب گھر لا کر اس کو دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں, تو بہت زیادہ کمی ہوتی ہے اس میں. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو بھاری بنا دیتے ہیں, یعنی اس میں پانی ڈال کر یا کچھ اور چیز رکھ کر اس کا وزن زیادہ لگتا ہے. جب اس کو تولا جائے, ناپا جائے, تو بہت ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے, کئی کلو گرام سے زیادہ ہے جتنا چاہیے تھا. اور جب اس کو گھر لا کر چیک کرتے ہیں ہر چیز صاف کر کے, تو وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کیا ہوگا اگر آپ اس طرح سے وزن بڑھا کر دے رہے ہیں, یہ بھی چیز غلط ہو جائے گی. اور پھر کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں, وزن بڑھانے کے لیے اس میں ملاوٹ بھی کر دیتے ہیں. جیسے یہ بات عام ہے دھنیا پاؤڈر یا پھر زیرہ پاؤڈر اس سے کہ جتنے بھی پاؤڈر ہیں, مرچ پاؤڈر ہے, ہلدی ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا بزنس بن چکا ہے یہ کہ کون سی چیز میں کیا چیز ملائی جائے گی, دھنیا پاؤڈر میں کیا ملایا جاتا ہے جو بالکل اس کے رنگ سے ملتا جلتا ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ اس میں ملاوٹ ہے, ہلدی میں کیا ملایا جائے گا, مرچ پاؤڈر میں کیا ملایا جائے گا تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے اور پتہ بھی نہ چلے لوگوں کو. تو یہ کیا ہوا کہ آپ نے وزن بڑھانے کے لیے اس میں کوئی چیز شامل کر لی, تو یعنی یہ ایک جرم تو کیا ہی کیا, اس میں اس سے بڑا اور جرم کر دیا کہ ملاوٹ بھی کر دیا آپ نے, یعنی خالص چیز دینے کے بجائے لوگوں کو کیا دیا, ملاوٹ کر کے دیا. تو بزنس کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن بزنس کو صحیح اسلامی اصولوں پر کرنا یہ بڑی بات ہے. اصل میں اصل کامیاب وہی لوگ ہوں گے, اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بزنس مین یعنی وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں عدل کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اور امانتداری کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خوشخبری سنائی ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے, اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں بتائی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے عدل کرنا بزنس میں. تو چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں لوگ کمی کر دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب مول لے لیتے ہیں. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ قرآن میں تو یہ آیتیں نازل کی گئی ہیں تاکہ خرید و فروخت کے معاملات میں انسان الرٹ رہے اور پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھے کہ مجھے کس طرح سے معاملات ڈیل کرنے ہیں. حدیث اس کے بارے میں اتنی زیادہ احادیث ہم کو ملتی ہیں کہ امام بخاری نے خود کتاب البیوع کا ایک چیپٹر الگ سے رکھا ہے صحیح بخاری میں, اور اس میں تمام بزنس کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ ایک بزنس مین کو کس طرح سے بزنس کرنا چاہیے. اور یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے احادیث کی کتابوں سے کہ بعد میں کہا جاتا ہے شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا جو تھیں, کہا جاتا ہے کافی وہ بولڈ تھیں اور بہت زیادہ ہمت والی بھی تھیں, تو ان کو جو بازار کے پیمانے تھے تو اس کو دیکھنے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی تھی کہ لوگ بازار میں جو پیمانے رکھ رہے ہیں, جو وزن رکھتے ہیں, وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, کہیں انہوں نے اس میں کمی اور کجی تو نہیں کر دی, زیادتی تو نہیں کر دی, یہ جو بازار کے ریٹ ہوتے ہیں کوئی بہت زیادہ اس نے بڑھا تو نہیں دیے. تو شفا بنت عبداللہ کو اس پر مامور کیا گیا تھا رضی اللہ عنہا کو. تو سبحان اللہ سے کئی باتیں ہمیں پتہ چلی کہ اگر جہاں پر اس طرح سے کچھ امکانات نہ جو کام کر سکتی ہیں خواتین, وہ خواتین بھی کر سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بازار میں کوئی ایسا ہونا چاہیے, یعنی حکومت کی ذمہ داری ہے مسلم حکومت کی کہ وہ چیک رکھے لوگوں پر کہ بازار میں جو چیزیں سیل کی جا رہی ہیں آیا وہ ایک تو کوانٹیٹی کے لحاظ سے بھی اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی صحیح ہے یا نہیں ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, یا پھر جو بھی بازار کے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو بہرحال جو چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ لین دین کی اصل بنیاد دراصل عدل ہے, کہ جب دو تو پورا پورا دو اور اپنے حق میں کمی پر بھی راضی ہو جاؤ. دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے کہ جس کا جو حق ہے اسے پورا پورا دیا جائے, اور قرآن کریم میں بے شمار آیات ہم کو اس کے بارے میں ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے ناپ تول میں کمی کی ان کے لیے سخت وعید آئی ہے. تو لوگوں کو ان کا حق نہ دینا گناہ کبیرہ ہے. جس نے آپ کو جتنا مال دیا آپ اس کو اس کی بمقدار اس کے مطابق اس کا بدلہ, یعنی جو چیز وہ خریدنا چاہ رہے آپ اس کو پورا کا پورا دیں, یہی اصل میں عدل اور انصاف ہے. اور اگر آپ یہ پورا نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جب تمام انبیاء کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے, اور شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ہم جانتے ہیں کہ ان پر بہت ہی خطرناک عذاب آیا تھا, آگ تھی جو برسائی گئی تھی اور وہ لوگ خوش خوش ہو کر باہر نکلے تھے کہ ہوائیں یہ بادل ہیں جو ہم پر آ رہے ہیں, لیکن ایکچولی وہ آگ کے بادل تھے اور پوری قوم کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا گیا تھا. تو شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا, کیوں؟ کیونکہ وہ قوم اسی جرم کی مرتکب ہو رہی تھی. وہ لوگ بھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور راستوں میں راہزن بن کر بیٹھ جایا کرتے تھے. جب ان کو سکھایا گیا بتایا گیا کہ ایسے نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ بزنس میں سب جائز ہے, سب چلتا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی, اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. آخر کر عذاب نے ان کو گھیر لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم بھی اس طرح سے دین لین میں معاملات میں کمی کرے گی اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. تو یہ جرم اتنا شدید ہے کہ جس کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا. تو اسلام نے مسلمانوں کو دراصل جو تعلیمات دی ہیں کہ وہ عدل سے بڑھ کر ایک درجہ اور آگے ہے, اس کو اور آگے کی طرف لے جایا گیا ہے, اس کو احسان کرنا سکھایا گیا, اس کو ایثار کی ہدایت کی گئی. کہ وہ یہ ہے کہ انسان یعنی آدمی اپنا حق لیتے وقت تو تھوڑے سے کم پر راضی ہو جائے, لیکن جب دوسروں کو دے تو کیا کرے, ان کے حق سے زیادہ ان کو دے. اور یہی احسان کی تعریف ہے. اصل میں علامہ راغب الاصفہانی جنہوں نے کتاب مفردات القرآن لکھی ہے اس میں انہوں نے اس کی ڈیفینیشن یہی دی ہے, کئی سو سال پہلے کی بات ہے جو یہ لکھی ہوئی ہے ڈیفینیشن, کہ احسان کے کیا معنی ہے. اور حدیث احسان آپ کو یاد ہوگا جو جبریل امین آئے تھے رسول اکرم کو سمجھانے کے لیے کہ ان تعبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یا پھر یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا، انسان کے ہر کام میں عدل اور انصاف اور اچھائی پیدا ہو جائے گی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو یاد رکھے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا اور اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانا، یہ بھی یہی ایک احسان ہے، یہ احسان کی ڈیفینیشن ہے۔ اور اسی بنا پر جو معاشرہ صحابہ کرام کا جو دور ہمیں نظر آتا ہے، اگر آپ عمر رضی اللہ عنہ کے معاشرے کا ذکر کریں یا اس کے بعد صحابہ کا دور جو تھا، یہ اس کے بعد بھی بہت حد تک اسلامی تعلیمات جب تک عام تھیں اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی یعنی ڈر اور خوف تھا تو لوگ اس سے باز رہے، لیکن جیسے ہی یہ تقوی ختم ہوا وہ تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے۔ تو تصور کریں اس معاشرے کا جس میں احسان اور ایثار کا یہ جذبہ اگر ہو موجود، تو معاشرہ کس قدر خوشحال ہو سکتا ہے اور کس قدر ترقی کرے گا اور کس طرح سے پرامن ہوگا۔ یعنی جہاں پر لین دین میں امانت داری کا خیال رکھا جاتا ہو، دیتے وقت پورا دیا جاتا ہو بلکہ زیادہ دیا جاتا ہو، وہ معاشرہ خوشحال ہوگا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہوگی اور لوگ ایک دوسرے سے راضی رہیں گے، لوگ کھینچا تانی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو ان کے حق سے زیادہ مل رہا ہے، تو پھر وہ کیوں زبردستی کھینچا تانی کریں۔ اور اسی لیے دیکھیں جو بچپن سے تعلیم دی جاتی تھی ہمارے بزرگوں کی، سب کی یہی تعلیم تھی اور سبھی کے گھر میں یہی ہوگا کہ بڑے لوگ کہا کرتے تھے جب جیسے کسی کے گھر سے کوئی آتا تھا مانگنے کے لیے، کوئی آٹا مانگ لے یا کبھی ہمیں ضرورت پڑ گئی کہ پڑوس سے کچھ لینا پڑے، بعض اوقات ایسی ایمرجنسی سچویشن آ جاتی تھی تو پڑوس والوں سے کوئی لینا پڑتا تھا، تو جب بھی دینے کی بات آتی تھی کہ کہا جاتا کہ جب دے رہے ہو تو اس سے جھکتا ہوا یا گرتا ہوا دو۔ یہی بچپن سے تعلیم دی گئی اور یہی ہم کو اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے کہ جب ہم دوسروں کو دیں تو ان کے حق سے بڑھ کر ہم ان کو دے دیں تاکہ کچھ کمی نہ رہ جائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہم کہاں سے لائیں گے۔ اگر ہم نے کسی سے کچھ لیا تھا اور ہم نے دیتے وقت کمی کی، تو آپ بتائیے کہ آج دنیا میں تو ہم کہیں سے بھی سورس حاصل کر کے چیزیں دے سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جب بھی کسی کو دیں تو ان کے حق سے بڑھ کر ان کو دے دیں تاکہ ہم محفوظ رہیں آخرت کے عذاب سے۔ نسائی کی حدیث کتاب البیوں میں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار میں تشریف لے گئے تو ایک شخص غلہ تول رہا تھا، اسے آپ نے ہدایت فرمائی کہ زن ورجیاں یعنی تول اور تھوڑا سا جھکتا ہوا تول۔ تو سوچئے کہ جہاں پر جس معاشرے میں اور جس بازار میں ایسا دستور رواج پا جائے وہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا، کوئی تنازع کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی، الحمدللہ یعنی ایک دوسرے سے سب راضی اور خوش رہیں گے اور آپس میں محبت بھی بڑھے گی۔ تو ایون ہمیں بازار کے آداب بھی بتائے گئے ہیں، اور اسی لیے کیوں کہا گیا یہ جو بازار کے بارے میں کہ وہاں پر شیطان اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے بازار میں، کیوں کہا گیا یہ، کیونکہ وہاں پر دھوکہ دہی، جھوٹ، جھوٹی قسم کھانا یا لوگوں کو دھوکہ دے کر مال بیچنا، یہ سب بازار ہی میں ہوتا ہے اصل میں۔ تو اسی لیے بازار میں جو شخص عدل اور انصاف سے کام لے، اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھے، اس کے مطابق عمل کرے، تو ایسا شخص پھر رسول اکرم نے اس کو خوشخبری دی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بازار میں رہتے ہوئے ایمانداری سے پیش آنا۔ تو بہرحال اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ امام شنکیتی یہ بہت مشہور اسکالر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس عمل کی شدت کو واضح کرنے کے لیے سورت کی شروعات ہی ویل سے کی گئی ہے، اور یہ فساد کبیر ہے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنا سب سے بڑا فساد ہے۔ اور فساد کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ زمین کے امن و امان کو خراب کر دینا، اس میں بگاڑ پیدا کر دینا۔ تو جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور جو پورا کا پورا معاشرہ ہی اس برائی میں مرتکب ہو جاتا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہاں پر کس قدر فساد ہوگا اور کتنا بڑا فساد ہوگا۔ تو بہرحال امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کیوں ہوتی ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت اور مال جمع کرنے کی خواہش۔ وہ آتا ہے نا کہ الذی جمع مالا وعددا، کہ جس نے مال جمع کرا اور گن گن کے رکھا اس کو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس اس قدر دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں، اس قدر ملوث ہو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک جنون سوار ہو جاتا ہے کہ ہم کو بس صرف دنیا حاصل کرتے رہنا ہے، مال جمع کرتے رہنا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے حق بھی نہیں دیتے اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بزنس مین، یعنی یہ کوئی چھوٹے موٹے اس کی بات کی نہیں کی جا رہی لوگوں کی، بلکہ بڑے بڑے بزنس مین جہاں پر فیکٹریوں میں چیزیں بنتی ہیں وہاں پر بھی یہ ہوتی ہے، کمی کسر کی جاتی ہے یا کاٹ کسر کی جاتی ہے چیزوں کو دیتے وقت، یا کوالٹی بتائی کچھ اور جاتی ہے، دی کچھ اور جاتی ہے، کوانٹیٹی بتائی کچھ اور جاتی ہے، دی کچھ اور جاتی ہے، یا تو پھر اس میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے۔ تو بڑے بڑے پیمانے پر یہ دھوکہ دہی کے کاروبار ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی لیے کہا گیا کہ انسان کے دل کے اندر جب دنیا کی محبت سمجھ آتی ہے، وہ آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، اور مال جمع کرنے کی حرص اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، تبھی یہ فساد عام ہو جاتا ہے معاشرے میں، کہ ناپ تول میں پھر کمی کر کے دی جاتی ہے لوگوں کو، ان کے حق ان کو ادا نہیں کیے جاتے۔ تو بہرحال یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کا احساس کریں، اور اگر ہم ہمارے گھر میں گھر کے مرد حضرات بزنس سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کی شاپ ہے، کسی کا کچھ بزنس ہے، یا اس طرح سے چیزیں دی جاتی ہوں جہاں پر بنتی ہوں چیزیں، تو بہت سوچ سمجھ کر اور بہت زیادہ احتیاط سے دیا جائے۔ اب دیکھیں، ایمانداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت بھی بہت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو اگلی آیت آ رہی ہے 5 اور 6، ترت آیت دیکھ لیتے ہیں۔ چار پانچ چھ دوبارہ سے پھر دیکھ لیجیے۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کیا وہ خیال نہیں کرتے کہ وہ آخرت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے، جب سب لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ یعنی یہاں پر ان لوگوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ کیا وہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، کیا وہ لوگ احساس نہیں کرتے، اور حیرت اور استعجاب کا کلمہ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ایکچولی انکار ہے اور تعجب کا کلمہ ہے۔ اس عظیم دن کا احساس دلایا جا رہا ہے، اس کا وصف بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اس دن نظریں جھکائے کھڑے ہوں گے، لوگوں کو کسی کو نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی، اس دن کا احساس کریں لوگ۔ تو اس عظیم دن کا احساس دلایا گیا ہے، اور وصف یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ رب العالمین کے سامنے سر جھکائے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کچھ بات کرنے کی۔ تو نہایت ہی بلیغ یہاں بیان ہے، اور ڈنڈی مارنے والے آخرت کے دن کو چونکہ بھلائے بیٹھے ہیں، اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا وہ اس عظیم دن کو جانتے نہیں ہیں؟ اگر وہ اس عظیم دن کا احساس کرتے، اگر وہ اس دن کی ہولناکی کو جانتے کہ وہ کیسا خطرناک دن ہوگا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جو رشتہ داروں کو بھلا دے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، جس دن حال یہ ہوگا، یہ معاملہ ایسا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو فراموش کیے بیٹھے ہوں گے، جو 50,000 دن سے زیادہ پر مشتمل ہوگا، تو وہ دن کی ہیبت ناکی کو اگر لوگ سوچتے تو کبھی ڈنڈی نہ مارتے۔ تو یہاں پر دراصل اس دن کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور اس کا احساس دلایا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کی خبر ہی نہیں رکھتے، جن کو یقین ہی نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اگر ان کے اندر ایمان ہوتا، ان کو محاسبے کا احساس ہوتا، حساب کتاب دینے کا احساس ہوتا، تو کبھی وہ یہ کام نہ کرتے، بدنیتی والا کام، ناپ تول میں کمی کر کے کبھی نہ دیتے، یا صرف اپنے فائدے کا نہ سوچتے، بلکہ وہ لوگوں کے فائدے کا بھی سوچتے۔ تو وہ بڑا دن اس لحاظ سے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جن و انس اس دن حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، سب کا حساب لیا جائے گا، اور تمام جو فیصلے ہیں عدل کے ساتھ ہوں گے، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ جتنے بھی جو گواہیاں ہیں اس دن پیش کر دی جائیں گی، کوئی اس دن بچ نہیں سکے گا۔ اس دن انسان کے ہاتھ پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کی اسکن خود گواہی دے گی انسان کے خلاف۔ تو آپ سوچیں کہ کیسے ثبوت مہیا کیے جائیں گے۔ تو اسی لیے وہ عظیم دن ہے، اس عظیم دن کا وصف بتایا جا رہا ہے کہ انسان بھول بیٹھا ہے کہ اس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہ دن اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ کسی کی نظر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ تو کیا اس دن کو اگر وہ یاد رکھتا تو کیا آج وہ یہ کام کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس دن کو بھلائے رکھا، اسی لیے وہ یہ ڈنڈی مارنے والا کام کر رہا ہے۔ تو اس دن کی عظمت کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ پھر آگے کہا گیا آیت نمبر 7، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، ہرگز نہیں، بد کردار لوگوں کے اعمال نامے قید خانے کے دفتر میں ہوں گے، اور آپ کیا جانے کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ فجار، پہلے تو فجار کا لفظ آیا کہ فجار یہ کون لوگ ہوں گے، یہ فجار کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم میں یہ لفظ ہم کو بار بار ملتا ہے، اور آپ نے اردو میں بھی یہ لفظ بار بار سنا ہوگا کہ فجار اور فساق کہا جاتا ہے لوگوں کو، اور فجار کے مقابلے میں اس کا جو اپوزٹ ہے ابرار کا لفظ آتا ہے. تو یہ فجار کون ہوتے ہیں اگر ہم ایک بار سمجھ لیں, جیسے کہ یہ لفظ اردو میں فاجر اور فاسق کے نام سے بہت مشہور ہے. فاجر جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا ہے, سنگولر کا صیغہ ہے, اور فجار اس کی جمع ہے. اور فجر کا لفظ بھی ہم روزانہ صبح سنتے رہتے ہیں, فجر کی اذان جب ہوتی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے. تو فجر پاؤ پھٹنے کو کہتے ہیں. تو فجر جب یعنی جب پاؤ پھٹتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ پورے آسمان پر وہ دھاری نمایاں ہوتی ہے, یعنی صرف ایسا نہیں ہوتا کہ آسمان کے صرف ایک چھوٹے سے حصے میں وہ سفیدی نمودار ہوتی ہے یا وہ پھٹتا ہوا نظر آتا ہے. ہم کو اندھیرا جو ہے دونوں طرف جاتا ہے اور بیچ میں ایک باریک سی دھار نظر آتی ہے, اسی کو فجر کہتے ہیں. تو جب فجر نکلتی ہے, جب وہ پاؤ پھٹتی ہے, تو آپ دیکھیں کہ پورے آسمان پر وہ چھائی رہتی ہے, یعنی پورے آسمان جہاں تک ہماری نظر جا سکتی ہے وہ لمبی سی دھار نظر آتی ہے کہ ہر طرف سے وہ رات کی چادر یا رات کی تاریکی دونوں طرف ہٹتی ہے اور بیچ میں سے ایک درار نمایاں نظر آتی ہے. کبھی اٹھ کر دیکھیے گا فجر کے موقع پر تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اس کا مطلب, کہ صبح صبح فجر کے موقع پر تہجد کے وقت آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے, آپ کو وہ پاؤ پھٹتی ہوئی نظر آئے گی اور ایک باریک سی لائن نظر آئے گی. تو چونکہ جب یہ فجر پھٹتی ہے, پاؤ پھٹتی ہے, تو وسیع پیمانے پر پھٹتی ہے, پورے آسمان پر چھا جاتی ہے وہ باریک سی لائن. تو یہاں پر فجار کا مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ایسا شخص جو بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے, جو ایک کے بعد یک کے بعد دیگر گناہ کرتا چلا جاتا ہے, یعنی جس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اسے گناہ سرزد ہو رہے ہیں اور پھر وہ گناہوں پر اتنا جری ہو جاتا ہے کہ مسلسل گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے. تو وسیع طور پر پھاڑنا, تو فجر کو بھی فجر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پورے آسمان پر نمودار ہوتی ہے. تو فاجر وہ شخص ہے جو وسیع پیمانے پر دین کی نافرمانی کرنے والا ہو, اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو, ہر وقت گناہوں میں منہمک رہتا ہو, گناہوں سے واپس نہ پلٹے, توبہ نہ کرے, اور اس کے مقابلے میں ابرار ہے. تو یہ فاجر ہوتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں, یعنی تم کیا سمجھتے ہو یہاں پر دراصل اللہ ہرگز نہیں کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ ایسا ضرور ہی ہوگا, کیوں نہیں ہو سکتا ایسا, بلکہ ایسا ہو کر رہے گا کہ جو لوگ فجار ہیں وہ سجین میں ہوں گے. اب سجین کیا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سجین قید خانہ, جیل, یا وہ مقام یا دفتر جہاں بد کردار لوگوں کے اعمال نامے محفوظ کر دیے جاتے ہیں. سجین سجن سے نکلا ہے, جیل کو کہتے ہیں, قید خانہ, جیل, سجن سب اس ایک ہی معنوں میں ہے, لیکن سجن خاص طور سے اس جیل کو کہتے ہیں جہاں پر پہلے جرم ثابت ہو جائے اور ثابت ہونے کے بعد بطور سزا کے وہاں پر لوگوں کو رکھا جائے, کیونکہ جب تک کہ جرم ثابت نہیں ہوتا تو آپ اس کو مجرم نہیں قرار دے سکتے, آپ اس کو جیل میں نہیں رکھ سکتے. تو یہاں پر لہٰذا سجین وہ جیل کو کہتے ہیں جہاں پر جرم ثابت ہونے کے بعد بطور سزا کے رکھا جاتا ہے, تو قید میں ڈال دینا. تو سجین سے مراد وہ مقام یا دفتر ہے, یعنی یہ مفسرین کا قول ہے, جہاں بد کردار لوگوں کے اعمال نامے محفوظ کر لیے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کی ارواح یعنی ان کی روحیں بھی وہاں پر قیامت تک وہیں مقیم ہوں گی یا قید رکھی جائیں گی. اور یہ دفتر بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یہاں پر کہ کتاب مرقوم, تم کیا جانو کہ وہ سجین کیا ہے, کتاب مرقوم, رقم کی ہوئی کتاب, لکھی ہوئی کتاب, یہ جس میں سب کچھ درج کیا گیا ہے. تو اسی لیے اس کو ایک دفتر بھی کہا گیا ہے اور اس کو ایک مقام بھی کہا گیا ہے, یعنی سجین کو, دونوں بھی ہو سکتے ہیں, واللہ اعلم. تو یعنی جو شخص روزے جزا کا منکر ہے وہی یہ سب کام کر سکتا ہے, کیوں کیونکہ آگے کیا بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہ آیت نمبر 10 اور 11, ویل یوم اذن للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو روزے جزا کو جھٹلاتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ آخرت کی جزا اور سزا پر یقین نہیں رکھتے وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں نا, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہم مومن کہتے ہیں, یعنی ہم کو آخرت پر یقین ہے, ہم کو یہ احساس ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ کل آخرت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اسی لیے اگر کوئی مسلمان یہ کام کرے, کوئی مسلمان اس طرح سے لوگوں کے حق میں ڈنڈی مارے, لوگوں کے حق میں کمی کرے, لوگوں کو تکلیف دے, تو بھلا کیسے پاسبل ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے. ایک آخرت کا منکر شخص اگر ایسا کر سکتا ہے, کرتا ہے, تو کوئی بات نہیں کیونکہ وہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا. لیکن ایک مومن اور مسلمان ایسا کرے تو اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ روزے جزا کو جھٹلائے, کیونکہ آخرکار اس کا انجام کیا ہوگا, وہ سجین میں ہوگا, یعنی اس کا نام ایسی جگہ لکھ دیا جائے گا کہ جس کے لیے پھر کوئی خلاصی نہیں, کوئی اس کے لیے چارے کار نہیں ہوگا, اس کو سزا بھگتنی پڑے گی, اس کو آخر کار اپنا انجام دیکھنا پڑے گا جیسے اس نے دنیا میں اعمال کیے تھے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھیلانگا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا اور مسلسل نافرمانیاں کرتا رہا، لہٰذا اس کا انجام پھر سجین میں ہوگا، اس کا نام وہاں لکھ دیا جائے گا۔ تو بہرحال جو لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، جو لوگ دنیا کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، جو لوگ دنیا ہی میں غرق ہو جاتے ہیں، جو لوگ آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ جو یعنی بعض وقت کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے تو روزے رضا کو نہیں جھٹلاتے لیکن ان کے اعمال بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہاں پر آج ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو یہ بے جانا ہوگا کہنا، بہت ہی انتہائی دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی زندگی، ان کا حال بس ایسے لگتا ہے گویا کہ، اور دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، اور دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم کیسے ان کو جھنجھوڑیں اور کیسے ہم ان کو جگائیں اور کیسے ہم ان کو صحیح راستے پر لائیں۔ کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری زندگی لمحہ بہ لمحہ کم ہوتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے، اور ہم اپنے انجام کے قریب جاتے جا رہے ہیں۔ آخر کر ہم کو ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، سامنے کھڑے رہنا اور حساب کتاب دینا ہے۔ تو کیا میں اور آپ، ہم اپنی زندگی ایسے ہی بیکار اور لغو کاموں میں گزار سکتے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی، دنیا بنائی اور انسانوں کو اس میں بھیجا، انسانوں کو اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، معاشرت سکھائی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی، یہ دنیا اسی لیے بنائی کہ بس ہم صرف روزانہ اٹھیں، کھائیں، پئیں اور سو جائیں، اور ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو؟ کہ بس اسی لیے بھیج دیا ہم کو؟ تو اتنی بڑی کائنات بنانے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ کہ یہاں پر عدل و انصاف ہو۔ ہم اس دنیا میں جب آئے ہیں تو ہم اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ سامان مہیا کر لیں، ہم اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کوئی ایسے اعمال جمع کر لیں جس کے بدلے میں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہماری آسانی سے گزرے۔ لیکن انسان اس دنیا میں آ کر سب کچھ فراموش کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آخرت کل کس نے دیکھی، جو کچھ بھی ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، خوب انجوائے کرو کیونکہ دوبارہ تو زندگی ملنی نہیں ہے، تو اس لیے وہ خوب انجوائے کرتا ہے اور آخرت کو بالکل بھلا بیٹھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ان کو صرف اور صرف اس بات کی فکر ہے کہ صبح اٹھیں گے تو ناشتے میں کیا بنے گا، دوپہر میں کھانے میں کیا بنے گا، رات میں کھانے میں کیا بنے گا۔ کچھ لوگوں کی زندگی صرف کھانے کے گرد گھوم رہی ہے، یا پھر صرف شاپنگ، گپ بازی، یعنی ایک دوسرے بس صرف بات چیت کرنا، باتیں کرتے رہنا، ملنا ملانا، ہنسنا بولنا، اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اس لیے تو نہیں دی، اتنی قیمتی زندگی جو ایک بار ملی ہے دوبارہ مل بھی نہیں سکتی، دوبارہ تو پھر اب ہم کو آخرت میں ہی دیکھنا پڑے گا اور پھر ہم اس کا انجام وہاں پر حاصل کریں گے۔ تو کیا اس زندگی کو ایسے گنوایا جا سکتا ہے؟ اس میں تو ہم کو کوئی لمحے کو بیکار نہیں جانے دینا چاہیے، ضائع نہیں جانے دینا چاہیے۔ تو کہا چلے کہ وہ شخص جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، تو تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں کس کو؟ روز جزا کو، سزا اور جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 12، وما یکذب به الا کل معتد اثیم۔ کون جھٹلاتا ہے آخرت کو؟ یہ وہ شخص ہو سکتا ہے، اسے وہ شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گنہگار ہے۔ یعنی یہاں پر اس شخص کی تصویر کھینچی گئی ہے جو بہت زیادہ گنہگار ہوتا ہے، وہی جھٹلاتے آخرت کو۔ کیونکہ جس کو گناہوں میں لذت آنے لگے، جس کو گناہوں میں مزہ آنے لگے، پھر اسے جزا اور سزا کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ شیطان اس کے اوپر اس قدر بھلاوا ڈال دیتا ہے کہ بس وہ عیش ہی عیش کرتا رہتا ہے، جو چاہے اپنی مرضی کے کام کرتا چلا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف باقی نہیں رہتا، نہ روزے جزا کا حساب کتاب کا اس کو احساس رہتا ہے۔ تو بہت زیادہ گناہگار، معتد اثیم، حد سے نکل جانے والا گناہگار شخص۔ اور کیا اس کے اندر پائی جاتی ہیں چیزیں؟ آیت 13، اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ تو کون لوگ ہوتے ہیں جو روزے جزا کو جھٹلاتے ہیں؟ جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہوتا، اسے احساس نہیں ہے کہ اس کے اعمال کا محاسبہ ہونے والا ہے، جو مسلسل گناہوں کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے اور مسلسل حق کا انکار کرتے چلے جاتا ہے۔ سورہ قلم میں ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ یہ قرآن یہ تو کوئی خاص کتاب نہیں ہے، اس میں تو صرف قصے کہانیاں بیان کیے گئے ہیں۔ اور سورہ قلم میں بھی ایسے شخص کی یہی بات بتائی گئی کہ جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے۔ اساطیر یہ سٹوری سے ہی بنا ہے اصل میں، کہ قرآن کو سنجیدگی سے نہ لینا، قرآن کے قصے کہانیوں پر مذاق اڑانا یا قرآن کی آیتوں کا مذاق بنانا، اور قرآن کو سنجیدگی سے نہ لینا، ایک بہت ہی لائٹ چیز سمجھ کر لینا۔ تو ایسے لوگ جو گناہگار ہوتے ہیں ان کو اللہ اور روز جزا پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان ہی نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں، نام کے مسلمان، جن کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو مسلسل دنیا پرستی میں گزرتی چلی جا رہی ہے، اور قرآن کی باتوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ قرآن پڑھنے والوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ، یہ تو دن رات ان کو بس اسی کی پڑی رہتی ہے، یہ تو بس نکل، یہ لوگ تو اب نارمل لوگ ہیں، مجنون لوگ ہیں یہ، ان کو کچھ دنیا کی فکر ہی نہیں ہے، ان کو دنیا کے بارے میں کیا معلوم، بے وقوف سمجھتے ہیں دینداروں کو۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایسا شخص جو قرآن کو مذاق سمجھتا ہے، جو قرآن کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ایمان لاتا ہے اور بہت ہی لائٹ لیتا ہے، تو اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جب اس کو آخرت کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو پرانے وقتوں کی قصے کہانیاں ہیں، چھوڑو ان باتوں کو، کہاں دل پر لے رہے ہیں، جبکہ جب دیکھ لی جائے گی۔ تو جب سورہ قلم میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ شخص جو قرآن کو اساطیر الاولین کہتا تھا، اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل وہاں بتائی گئی ہے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ تھا۔ یعنی یہ تو ہر اس شخص کے لیے ہوگا جو بھی قرآن کو لائٹ لے گا اور مذاق بنائے گا، تو ہر شخص کے لیے وعید ہے یہ پہ، جو تکبر کی وجہ سے حق کا انکار کرتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں بھی خاص طور سے ولید بن مغیرہ تھا، جبکہ اس کو قرآن اچھی طرح سمجھ میں آتا تھا اور وہ سمجھ بھی گئے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس کو بہت لائٹ لیا اور منہ پھیر کر چل دیا کہ کون مان رہا ہے یہ 1400 سال پرانی کتاب۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے کہ کہاں تم لوگ پڑے ہوئے ہو، کیا آج کے دور کے لیے قرآن قابل عمل ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ایسا جملہ کہنے سے، لیکن لوگ اس قدر نیڈر ہو گئے ہیں اور بلا جھجک ایسی باتیں کہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا۔ تو بہرحال قرآن کو قصے کہانیوں والی کتاب نہ سمجھے، ٹھیک ہے اس میں قصص بیان کیے گئے ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، لیکن یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ ہم کو اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے قصے بیان کیے گئے ہیں، تاکہ ہم ان سے سبق لیں، ہم ان سے سیکھیں، ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جب موہن جوڈارو اور ہڑپا جو پرانے تاریخی شہر ہے، شاید آپ لوگوں نے نام سنے ہوں گے، تو وہاں سے جب قدیم جب کھدائی کی گئی وہاں پر، اور وہاں سے اندر ہی اندر کچھ شہروں کے ایسے نقشے ملے، یا شہر جو بنا ہوا تھا یہ تعمیر کیا ہوا تھا، تو بہت ہی اچھا سسٹم تھا ان لوگوں کا، یعنی اس زمانے میں بھی ان لوگوں نے، کئی ہزار سال پہلے کی وہ تاریخ ہے موہن جوڈارو کی، تو وہاں پر ڈرینیج سسٹم وغیرہ بہت اچھا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو دیکھ کر یہ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کہ کہنے لگے یہ قرآن، یہ دین اسلام، یہ تو عرب سے آیا تھا، یہ ہمارا کلچر، ہماری تاریخ تھوڑی ہے۔ وہاں کے رہنے والوں نے کہا کہ ہماری اصل تاریخ تو یہ موہن جوڈارو اور کڑپا سے نکلتی ہے، نعوذ باللہ، ہندو لوگوں سے۔ تو پھر وہی شعر ان کے مصداق آتا ہے کہ عبرت چھٹاک بھر بھی برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ٹنوں کے حساب سے۔ کہ یہ سارے واقعات، یہ جو کھدائیاں بھی ہوتی ہیں، اگر کوئی آثر قدیمہ جب ہمیں پتہ چلتے ہیں، تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے کہ کیسی بڑی بڑی قومیں تھیں، یعنی جو سویلائزیشنز تھی پہلے کی، چاہے وہ قوم فرعون ہو یا اور بھی دوسری قومیں ہوں، تو یہ اپنے وقت پر بہت عروج پر پہنچی ہوئی یہ قومیں تھیں، ان کی تہذیب کا ایک طرح سے طوطی بولتا تھا اس زمانے میں، لیکن کیا ہوا، سب ختم ہو گئی۔ آپ قوم عاد، قوم سمود دیکھیں، قوم عاد کے کھنڈرات کو دیکھیں کہ کیا بہترین نقش و نگاری ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ کیا بھلا یہ انسانی ہاتھ یہ نقش و نگار بنا سکتے ہیں، اس قدر باریک نقش و نگاری سے اتنے بڑے بڑے محل تعمیر کیے گئے ہیں، اتنی خوبصورت نقاشی ہے، ایسے کمانیں بنی ہوئی ہیں، اور اس زمانے میں کوئی مشینیں نہیں تھی، سارا کام ہاتھ سے ہوتا تھا، لیکن ایسی قوم تھی دنیا میں۔ لیکن آج کیا ہوا، کھنڈرات اس کے ہمیں عبرت حاصل کرنے کا سبق دے رہے ہیں، اس کے کھنڈرات۔ تو اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنی ہے، قرآن کے جو قصے کہانیاں ہیں اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے کہ پہلے کی قوموں کا کیا حال ہوا، اس کو مذاق نہیں بنانا ہے۔ بہت سارے لوگ آسانی سے کہہ رہے تھے کہ اچھا بھلا آج کے دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں قرآن کیسے قابل عمل ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ قرآن ہی سب سے زیادہ جدید اور جدید ہے، سمجھے، ماڈرن ہے۔ باقی ساری چیزیں پرانی ہو گئی ہیں، لیکن قرآن ماڈرن ہے۔ جو جاہلیت کی چیزیں ہیں، فحاشی ہے، عریانیت ہے، یہ سب زمانے جاہلیت کے کام ہیں، لیکن قرآن سب سے جدید چیز ہے، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے اور آخری نبی پر نازل ہوئی، اور قیامت تک کے لیے اس میں تمام چیزیں موجود ہیں الحمدللہ۔ تو کیوں ان لوگوں نے قرآن کو قصے کہانیاں کہا؟ کیونکہ وہ تکبر کرتے تھے، وہ حق کا انکار کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا اور اس کو اساطیر الاولین کہہ دیا۔ تو جس کو روز جزا پر یقین نہیں ہوتا ہے، جو قیامت کا انکار کرتا ہے، پھر اس کو روز جزا کا یقین دلانے کی کوشش بھی کی جائے تو اس کو بالکل لائٹ لیتا ہے اور مذاق بنا لیتا ہے، تو اس کا حال پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کی جزا اور سزا کو ہی جھٹلا دیتا ہے۔ جب اللہ کی آیتیں اس کے سامنے سنائی جاتی ہیں تو کہتے کہ یہ تو پرانی باتیں, ہمارے تو کان سن ہو گئے اسے سنتے سنتے, یہ ہم اب سننا ہی نہیں چاہتے, بھائی قرآن کی باتیں ہمارے سامنے نہ کرو, بس کوئی اور بات کرو, ایسا کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 14 اور 15, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے, ہرگز نہیں یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے یا محروم رکھے جائیں گے. 16-17 ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں, پھر انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دلوں پر زنگ کی بات کی گئی ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. اور یہ زنگ کیوں لگتا ہے, جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا, جو لوگ جو قرآن کو یا قرآن کی آیات کو یا قرآن کی قصوں کو اساطیر الاولین اولین کہہ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں, جو آخرت فراموشی کی زندگی گزارتے ہیں, دنیا کے بندے, خوف الہی سے بے بہرا لوگ, اور قرآن کو قصے کہانیاں کہنے والے لوگ. تو کیوں ان کا حال یہ ہوا؟ کیونکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے, ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے. ان کے برے اعمال کی وجہ سے وہ قرآن کی آیات کو جھٹلاتے ہیں, اور ان کے برے اعمال کی وجہ سے وہ دنیا کی زندگی میں منہمک ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں, جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ مجاہد بہت مشہور مفسر گزرے ہیں, کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں, اور اس کا دل گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کے گناہ اس کے دل پر حاوی ہو جاتے ہیں اور پردہ ڈال دیتے ہیں. یعنی گناہوں کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے, گناہوں میں ہی گھرا رہتا ہے, اور پھر وہ گناہوں کی سیاہی اس کو اس طرح سے اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے, اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ پھر گناہوں میں ہی ملوث ہو کر رہ جاتا ہے, اور اس کے دل پر پھر پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر اس کی اصلاح کے کوئی چانسز نہیں رہتے. بکر بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے میں پھر کوئی, جب انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ جب کرتا ہے اور واپس نہیں پلٹ کر آتا, تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتی اور اصلاح کی کوئی گنجائش اس میں باقی نہیں رہتی. یعنی وہ صرف گناہوں پر جری ہو جاتا ہے, اب اس میں کوئی خیر اور کوئی اصلاح کی رمق بھی باقی نہیں ہوتی. تو اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ گناہ کرنا یا ہو جانا وہ بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ انسان ہے, ان سے گناہ ہو جاتے ہیں, خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں, لیکن گناہ کر کے پلٹ آنا یہ بڑی بات ہے, اور یہ اہم بھی ہے. کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. کہ جو ندامت کے آنسو تھے میرے, گناہ کرنے کے بعد جو توبہ کے وقت آنسو بہے, جو قطرے گر رہے تھے آنکھوں سے, وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک موتیوں سے زیادہ قیمتی ہیں. ہم سب جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ یعنی تنہائی, وہ آنکھ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے بہ پڑی, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور دوسری بات یہ کہ توبہ اور استغفار میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے, یہ چیز انسان کو پھر گناہوں پر جری کر دیتی ہے. پھر انسان کیا کرتا ہے, گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے, اس کا دل گناہوں پر پھر مضبوط ہو جاتا ہے, وہ اسی پر اٹک جاتا ہے, اور پھر وہ گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے, اور پھر اس کی اصلاح کی اور خیر کی کوئی امید باقی نہیں رہتی. اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو کبھی. پہلی بات تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, لیکن غلطی سے کبھی کچھ ہو بھی جائے, غلطی یا خطا, تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں, کیونکہ گناہوں کے بعد گناہ کرتے چلے جانا اور توبہ کر کے پلٹ کر واپس نہ آنا, یہ دلوں کی موت ہے. اصل میں یہ دل کو پورا سیاہ کر دیتے ہیں, اور اسی لیے پھر کہا گیا ہے کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ آپ توبہ کرنے میں دیر نہ کریں, آپ جھک پڑیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کو بندے کا جھکنا بہت پسند آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ بہت زیادہ معزز ہو جاتے ہیں جو اس کے آگے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں, جو گناہوں پر اصرار نہیں کرتے, جو گناہوں پر جری نہیں ہوتے, جو گناہوں کی طرف پلٹ پلٹ کر نہیں جاتے. اور اسی لیے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، توبہ اور استغفار سے. اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ سیاہی دل پر چھا جاتی ہے. اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، ترمذی کی حدیث ابواب التفسیر میں سے. یعنی یہاں جو دلوں کے زنگ کی بات کی گئی ہے، ایکچولی وہی زنگ ہے جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جانے سے لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کچن میں کام کرنے کے لیے چلے گئے اور ہمارے اچھے کپڑے تھے اور اس پر کچھ تیل کا چھینٹا پڑ گیا ذرا سا، یا چائے گر گئی سمجھے، اب اسی وقت اٹھ کر اس تیل کے چھینٹے کو دھوتے نہیں ہیں سوپ سے، یا پھر اس تیل سوری چائے کے داغ کو نہیں دھوتے ہیں، تو آپ یہ سوچتے کہ اچھا بعد میں ایک ساتھ دھو لیں گے. نہیں، جب آپ جیسے ہی دیر کرتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ چائے کا داغ پھر بعد میں کبھی نہیں نکلتا، وہ پکا ہو جاتا ہے. اس کو اگر آپ اسی وقت دھو لیتے ہیں تو وہ داغ بہت حد تک نکل جاتا ہے. تو اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اور بر وقت وہ اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس نقطے کو، سیاہ نقطے کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے اس کا دل. لیکن اگر وہ ڈیلے کرتا ہے اور پھر یا تو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتا نہیں، معافی نہیں مانگتا، تو پھر ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں وہ ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اور انسانوں کی اصلاح کا دار و مدار دل پر ہے اصل میں، کہ ان فی جسد المدغہ، کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جائے، اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے. آگاہ رہو، وہ اس کا دل ہے، قلب ہے. تو قلب کو اپنے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر، اللہ قلوبہم، ان کے دلوں پر دراصل زنگ لگ چکا ہے. کیوں؟ بما ما کانو یکسبون، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو کوئی ایسے عمل انجام دے جو اس گناہ کو دھو دیں، مٹا دیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ کیا ہوگا، اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. کلا انہم ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ ہرگز نہیں، یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. تو الزجاج کہتے ہیں، رحمہ اللہ علیہ، امام شوقانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ زجاج کہتے کہ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور مومن اس دیدار سے سرفراز ہوں گے، الحمدللہ. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی رویت کی اس کا رد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے. یہاں پر اس بات کی دلیل موجود ہے، ویسے تو صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور مومن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جیسے چاند کو دیکھتے ہیں. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، آخرت میں مومنین اللہ تعالیٰ کے دیدار سے سرفراز ہوں گے. اور اس لیے اس کی دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنے دیدار کی لذت سے سرفراز فرما اور ہمارے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا فرما. تو بہرحال آپ دیکھیں کتنی بڑی محرومی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، پلٹ کر نہیں آتے، کہ وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. اور پھر آخر کار ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں گرنے والے ہیں. کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور وہ تمام اعمال کی ہمیں توفیق دے جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہوں. ناپ تول میں کمی کرنے سے ہم کو بچائے، چاہے وہ حقوق کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہماری گفتگو ہو یعنی قول ہو، ہر چیز میں ہم کمی کرنے سے بچیں اور وہ کام انجام دے جو ہمارے رب کو پسندیدہ اور محبوب ہیں. تو آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جب ہم دوسروں کو دیں تو جھکتا ہوا دیں اور اپنے حق سے کم پر بھی راضی ہو جائیں. پھر جو قابل غور نکات ہیں کہ اپنے دلوں کو زندہ رکھنے کی فکر کریں، فکر آخرت، تقوی، اللہ کا ذکر، یہ دلوں کو زندہ رکھنے کے سامان ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر، جیسے ابھی آج ہم بیٹھے ہیں جس مجلس میں، کیونکہ ہم یہ ذکر ہی تو کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا، یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ کون سے گناہ کے کام ہے جس سے بچنا ہے اور کون سے نیک کام ہے جس کو انجام دینا ہے. تو اپنے دلوں کو زندہ رکھنے کی فکر کریں اور ایسی مجلسیں ڈھونڈیں جہاں پر یہ ذکر ہوتا ہو. اور خصوصاً بزنس کرنے والے لوگ ناپ تول میں کمی نہ کریں، یعنی وہ لوگ خاص طور سے احساس کریں اور اپنے بزنس کو ایسا رکھیں جس کی وجہ سے کل ان کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہماری تمام جو بھی کوتاہیاں ہیں اس سے درگزر فرمائے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.